بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مولوي ابو سعيد محمد حسين صاحب بٹالوی اور مولوی عبداللہ صاحب چکرالوی کے مباحثے پر مسیح موعود حکم ربانی کا ریویو اور اپنی جماعت کے لیے ایک نصیحت. فریقین کی تحریرات سے معلوم ہوا کہ مباحثہ مندرجہ عنوان کے پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ مولوی عبداللہ صاحب احادیث نبویہ کو محض ردی کی طرح خیال کرتے ہیں اور ایسے الفاظ منہ پر لاتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی سوئے ادب میں داخل ہے، اور مولوی محمد حسین صاحب نے ان کے مقابل پر یہ حجت پیش کی تھی کہ اگر احادیث ایسی ہی ردی اور لغو اور ناقابل اعتبار ہیں تو اس سے اکثر حصے عبادات اور مسائل فقہ کے باطل ہو جائیں گے، کیونکہ احکام قرآن کی تفاصیل کا پتہ حدیث کے ذریعے سے ہی ملتا ہے، ورنہ اگر صرف قرآن کو ہی کافی سمجھا جائے تو پھر محض قرآن کے روح سے اس پر کیا دلیل ہے کہ فریضہ صبح کی 2 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت اور باقی 3 نمازیں 4 4 رکعت ہیں. یہ اعتراض ایک زبردست پرائے میں ہے، گو اپنے اندر ایک غلطی رکھتا ہے. یہی وجہ تھی کہ اس اعتراض کا مولوی عبداللہ صاحب نے کوئی شافی جواب نہیں دیا. محض فضول باتیں ہیں جو لکھنے کے بھی لائق نہیں. ہاں، اس اعتراض کا نتیجہ آخر کار یہ ہوا کہ مولوی عبداللہ صاحب کو ایک نئی نماز بنانی پڑی جس کا جمیع اسلام کے فرقوں میں نام و نشان نہیں پایا جاتا. انہوں نے التحیات اور درود اور دیگر تمام ادعیہ معصورہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں درمیان سے اڑا دی اور ان کی جگہیں صرف قرآنی آیتیں رکھ دیں. ایسا ہی اور بہت کچھ نماز میں تبدیلی کی جس کے ذکر کی اس جگہ ضرورت نہیں، اور شاید مسائل حج و زکوٰۃ وغیرہ میں بھی تبدیلی کی ہوگی. لیکن کیا یہ سچ ہے کہ حدیثیں ایسی ہی ردی اور لغو ہیں جیسا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے سمجھا ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان ہر دو فریق میں سے ایک فریق نے افراد کی رائے اختیار کر رکھی ہے اور دوسرے نے تفرید کی. فریق اول یعنی مولوی محمد حسین صاحب اگرچہ اس بات میں سچ پر ہیں کہ احادیث نبویہ مرفوعہ متصلہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو ردی اور لغو سمجھا جائے، لیکن وہ حفظ مراتب کے قاعدے کو فراموش کر کے احادیث کے مرتبے کو اس بلند مینار پر چڑھاتے ہیں جس سے قرآن شریف کی حد تک لازم آتی ہے، اور اس سے انکار کرنا پڑتا ہے اور کتاب اللہ کی مخالفت اور معارضت کی وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، اور حدیث کے قصے کو ان قصوں پر ترجیح دیتے ہیں جو کتاب اللہ میں بتصریح موجود ہیں، اور حدیث کے بیان کو کلام اللہ کے بیان پر ہر ایک حالت میں مقدم سمجھتے ہیں، اور یہ صریح غلطی اور زیادہ انصاف سے تجاوز ہے. اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یعنی خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ اس جگہ حدیث کے لفظ کی تنکیر جو فائدہ عموم کا دیتی ہے صاف بتلا رہی ہے کہ جو حدیث قرآن کے معارض اور مخالف پڑے اور کوئی راہ تطبیق کی پیدا نہ ہو اس کو رد کر دو. اور اس حدیث میں ایک پیشگوئی بھی ہے جو بطور اشارت النص اس آیت سے مترشح ہے، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ آیا ممدوحہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی اس امت پر آنے والا ہے کہ جب بعض افراد اس امت کے قرآن شریف کو چھوڑ کر ایسی حدیثوں پر بھی عمل کریں گے جن کے بیان کردہ بیان قرآن شریف کے بیانات سے مخالف اور معارض ہوں گے. غرض یہ فرقہ اہل حدیث اس بات میں افراد کی راہ پر قدم مار رہا ہے کہ قرآن شہادت پر حدیث کے بیان کو مقدم سمجھتے ہیں، اور اگر وہ انصاف اور خدا ترسی سے کام لیتے تو ایسی حدیثوں کی تطبیق قرآن شریف سے کر سکتے تھے، مگر وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ خدا کے قطعی اور یقینی کلام کو بطور متروک اور محجور کے قرار دیں، اور اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ ایسی حدیثوں کو جن کے بیانات کتاب اللہ سے مخالف ہیں یا تو چھوڑ دیں اور یا ان کی کتاب اللہ سے تطبیق کریں. بس یہ وہ افراد کی راہ ہے جو مولوی محمد حسین نے اختیار کر رکھی ہے، اور ان کے مخالف مولوی عبداللہ صاحب نے تفرید کی راہ پر قدم مارا ہے جو سرے سے احادیث کا انکار کر دیا ہے، اور احادیث سے انکار ایک طور سے قرآن شریف کا بھی انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پس جبکہ خدا تعالیٰ کی محبت
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ ہے، اور آن جناب کے عملی نمونوں کے دریافت کے لیے جن پر اتباع موقوف ہے، حدیث بھی ایک ذریعہ ہے۔ پس جو شخص حدیث کو چھوڑتا ہے وہ طریق اتباع کو بھی چھوڑتا ہے۔ اور مولوی عبداللہ صاحب کا یہ قول کہ تمام حدیثیں محض شکوک اور ظنون کا ذخیرہ ہیں، یہ قلت تدبر کی وجہ سے خیال پیدا ہوا ہے، اور اس خیال کی اصل جڑ محدثین کی ایک غلط اور نامکمل تقسیم ہے، جس نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ کیونکہ وہ یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسری حدیث، اور حدیث کتاب اللہ پر قاضی ہے، گویا احادیث ایک قاضی یا جج کی طرح کرسی پر بیٹھی ہیں، اور قرآن ان کے سامنے ایک مستغیث کی طرح کھڑا ہے، اور حدیث کے حکم کتابیں ہیں۔ ایسی تقریر سے بے شک ہر ایک کو دھوکہ لگے گا کہ جبکہ حدیثیں 100-150 برس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع کی گئی ہیں، اور انسانی ہاتھوں کے مد سے وہ خالی نہیں ہیں، اور بائیں ہمہ وہ احاد کا ذخیرہ اور ضنی ہیں، اور ان میں قسم متواترات شاذ و نادر جو حکم معدوم کا رکھتی ہیں، اور پھر وہی قرآن شریف پر قاضی بھی ہیں۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ تمام دین اسلام ظنیات کا ایک تودہ اور انبار ہے، اور ظاہر ہے کہ ظن کوئی چیز نہیں ہے، اور جو شخص محض ظن کو پجا مارتا ہے وہ مقام بلند حق سے بہت نیچے گرا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یعنی محض ظن حق الیقین کے مقابلے پر کچھ چیز نہیں۔ پس قرآن شریف تو یوں ہاتھ سے گیا کہ وہ بغیر قاضی صاحب کے فتووں کے واجب العمل نہیں، اور متروک اور محجور ہے، اور قاضی صاحب یعنی احادیث صرف ظن کے میلے کچالے کپڑے زیب تن رکھتے ہیں، جسے احتمال کسی طرح مرتفع نہیں، کیونکہ ظن کی تعریف یہی ہے کہ وہ دروغ کے احتمال سے خالی نہیں ہوتا۔ پس اس صورت میں نہ تو قرآن ہمارے ہاتھ میں رہا، اور نہ حدیث اس لائق کہ اس پر بھروسہ ہو سکے، گویا دونوں ہاتھ سے گئے۔ یہ غلطی ہے جس نے اکثر لوگوں کو ہلاک کیا۔ نوٹ: میں جب اشتہار کو ختم کر چکا، شاید 2-3 سطریں باقی تھیں، تو خواب نے میرے پر زور کیا، یہاں تک کہ میں مجبوری کاغذ کو ہاتھ سے چھوڑ کر سو گیا، تو خواب میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی عبداللہ صاحب چکرالوی نظر کے سامنے آ گئے۔ میں نے ان دونوں کو مخاطب کر کے یہ کہا: خسف القمر والشمس فی رمضان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی چاند اور سورج کو تو رمضان میں گرہن لگ چکا، بس تم اے دونوں صاحبو کیوں خدا کی نعمت کی تکذیب کر رہے ہو؟ پھر میں خواب میں اخویم مولوی عبد الکریم صاحب کو کہتا ہوں کہ آلہ سے مراد اس جگہ میں ہوں، اور پھر میں نے ایک دالان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ اس میں چراغ روشن ہے، گویا رات کا وقت ہے، اور اسی الہام مندرجہ بالا کو چند آدمی چراغ کے سامنے قرآن شریف کھول کر اس سے یہ دونوں فکریں نقل کر رہے ہیں، گویا اسی ترتیب سے قرآن شریف میں وہ موجود ہے۔ اور ان میں سے ایک شخص کو میں نے شناخت کیا کہ میاں نبی بخش صاحب رفوگر امرتسری ہیں۔ منہو: اور صراط مستقیم جس کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے اس مضمون کو لکھا ہے، یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلامی ہدایتوں پر قائم ہونے کے لیے 3 چیزیں ہیں: 1. قرآن شریف جو کتاب اللہ ہے، جس سے بڑھ کر ہمارے ہاتھ میں کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں، وہ خدا کا کلام ہے، وہ شک اور ظن کی آلائشوں سے پاک ہے۔ 2. دوسری سنت، اور اس جگہ ہم اہل حدیث کی اصطلاحات سے الگ ہو کر بات کرتے ہیں، یعنی ہم حدیث اور سنت کو ایک چیز قرار نہیں دیتے جیسا کہ رسمی محدثین کا طریق ہے، بلکہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز۔ سنت سے مراد ہماری صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روش ہے، جو اپنے اندر تواتر رکھتی ہے اور ابتدا سے قرآن شریف کے ساتھ ہی ظاہر ہوئی اور ہمیشہ ساتھ ہی رہے گی۔ یہ بتبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا قول ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور قدیم سے عادت اللہ یہی ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام خدا کا قول لوگوں کی ہدایت کے لیے لاتے ہیں تو اپنے فعل سے یعنی عملی طور پر اس قول کی تفسیر کر دیتے ہیں، تا اس قول کا سمجھنا لوگوں پر مشتبہ نہ رہے، اور اس قول پر آپ بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کراتے ہیں۔ 3. تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، اور حدیث سے مراد ہماری وہ آثار ہیں کہ جو قصوں کے رنگ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 150 برس بعد مختلف راویوں کے ذریعوں سے جمع کیے گئے ہیں۔ پس سنت اور حدیث میں مابا الامتیاز یہ ہے کہ سنت ایک عملی طریق ہے جو اپنے ساتھ تواتر رکھتا ہے، جس کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جاری کیا، اور وہ یقینی مراتب میں قرآن شریف سے دوسرے درجے پر ہے۔ اور جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی اشاعت کے لیے مامور تھے، ایسا ہی سنت کی اقامت کے لیے بھی مامور تھے۔ پس جیسا کہ قرآن شریف یقینی ہے، ایسا ہی سنت معمولہ متواترہ بھی یقینی ہے۔ یہ دونوں خدمات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بجا لائے اور دونوں کو اپنا فرض سمجھا۔ مثلا جب نماز کے لیے حکم ہوا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے اس قول کو اپنے فعل سے کھول کر دکھلا دیا اور عملی رنگ میں ظاہر کر دیا کہ فجر کی نماز کی یہ رکعت ہیں اور مغرب کی یہ، اور باقی نمازوں کے لیے یہ یہ رکعت ہیں۔ ایسا ہی حج کر کے دکھلایا اور پھر اپنے ہاتھ سے ہزارہا صحابہ کو اس فعل کا پابند کر کے سلسلہ تعامل بڑے زور سے قائم کر دیا۔ بس عملی نمونہ جو اب تک امت میں تعامل کے رنگ میں مشہود و محسوس ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ لیکن حدیث کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روبرو نہیں لکھوایا اور نہ اس کے جمع کرنے کے لیے کوئی اہتمام کیا۔ کچھ حدیثیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کی تھیں، لیکن پھر تقویٰ کے خیال سے انہوں نے وہ سب حدیثیں جلا دیں کہ یہ میرا سماع بلا واسطہ نہیں ہے، خدا جانے اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر جب وہ دور صحابہ رضی اللہ عنہم کا گزر گیا تو بعض تبا تابعین کی طبیعت کو خدا نے اس طرف پھیر دیا کہ حدیثوں کو بھی جمع کر لینا چاہیے، تب حدیثیں جمع ہوئیں۔ اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ اکثر حدیثوں کے جمع کرنے والے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے جہاں تک ان کی طاقت میں تھا حدیثوں کی تنقید کی اور ایسی حدیثوں سے بچنا چاہا جو ان کی رائے میں موضوعات میں سے تھیں، اور ہر ایک مشتبہ الحال راوی کی حدیث نہیں لی، بہت محنت کی، مگر تاہم چونکہ وہ ساری کاروائی بعد از وقت تھی، اس لیے وہ سب زن کے مرتبے پر رہی۔ بائیں ہما یہ سخت ناانصافی ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ وہ سب حدیثیں لغو اور نکمی اور بے فائدہ اور جھوٹی ہیں، بلکہ ان حدیثوں کے لکھنے میں اس قدر احتیاط سے کام لیا گیا ہے اور اس قدر تحقیق اور تنقید کی گئی ہے جو اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہودیوں میں بھی حدیثیں ہیں، اور حضرت مسیح کے مقابل پر بھی وہی فرقہ یہودیوں کا تھا جو عامل بالحدیث کہلاتا تھا، لیکن ثابت نہیں کیا گیا کہ یہودیوں کے محدثین نے ایسی احتیاط سے وہ حدیثیں جمع کی تھیں جیسا کہ اسلام کے محدثین نے۔ تاہم یہ غلطی ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ جب تک حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں اس وقت تک لوگ نمازوں کی رکعت سے بے خبر تھے یا حج کرنے کے طریق سے نااشنا تھے، کیونکہ سلسلہ تعامل نے جو سنت کے ذریعے سے ان میں پیدا ہو گیا تھا، تمام حدود اور فرائض اسلام ان کو سکھلا دیے تھے۔ اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان حدیثوں کا دنیا میں اگر وجود بھی نہ ہوتا جو مدت دراز کے بعد جمع کی گئیں، تو اسلام کی اصلی تعلیم کا کچھ بھی حرج نہ تھا، کیونکہ قرآن اور سلسلہ تعامل نے ان ضرورتوں کو پورا کر دیا تھا۔ تاہم حدیثوں نے اس نور کو زیادہ کیا، گویا اسلام نور اعلیٰ نور ہو گیا اور حدیثیں قرآن اور سنت کے لیے گواہ کی طرح کھڑی ہو گئیں، اور اسلام کے بہت سے فرقے جو بعد میں پیدا ہو گئے، ان میں سے سچے فرقے کو احادیث صحیحہ سے بہت فائدہ پہنچا۔ پس مذہب اسلم یہی ہے کہ نہ تو اس زمانے کے اہل حدیث کی طرح حدیثوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھا جائے کہ قرآن پر وہ مقدم ہیں، اور نیز اگر ان کے قصے صریح قرآن کے بیانات سے مخالف پڑیں تو ایسا نہ کریں کہ حدیثوں کے قصوں کو قرآن پر ترجیح دی جاوے اور قرآن کو چھوڑ دیا جائے، اور نہ حدیثوں کو مولوی عبداللہ چکرالوی کے عقیدے کی طرح محض لغو اور باطل ٹھہرایا جائے، بلکہ چاہیے کہ قرآن اور سنت کو حدیثوں پر قاضی سمجھا جائے، اور جو حدیث قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو اس کو بصر و چشم قبول کیا جاوے۔ یہی صراط مستقیم ہے، مبارک وہ جو اس کے پابند ہوتے ہیں۔ نہایت بدقسمت اور نادان وہ شخص ہے جو بغیر لحاظ اس قاعدے کے حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ نوٹ: آج رات مجھے رویا میں دکھایا گیا کہ ایک درخت باردار اور نہایت لطیف اور خوبصورت پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور کچھ جماعت تکلف اور زور سے ایک بوٹی کو اس پر چڑھانا چاہتی ہے جس کی جڑ نہیں بلکہ چڑھا رکھی ہے۔ وہ بوٹی افتیمون کی مانند ہے، اور جیسے جیسے وہ بوٹی اس درخت پر چڑھتی ہے اس کے پھلوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس لطیف درخت میں ایک کھجواہٹ اور بدشکلی پیدا ہو رہی ہے، اور جن پھلوں کی اس درخت سے توقع کی جاتی ہے ان کے ضائع ہونے کا سخت اندیشہ ہے، بلکہ کچھ ضائع ہو چکے ہیں۔ تب میرا دل اس بات کو دیکھ کر گھبرایا اور پگھل گیا، اور میں نے ایک شخص کو جو ایک نیک اور پاک انسان کی صورت پر کھڑا تھا پوچھا کہ یہ درخت کیا ہے اور یہ بوٹی کیسی ہے جس نے ایسے لطیف درخت کو شکنجے میں دبا رکھا ہے؟ تب اس نے جواب میں مجھے یہ کہا کہ یہ درخت قرآن خدا کا کلام ہے، اور یہ بوٹی وہ احادیث اور اقوال وغیرہ ہیں جو قرآن کے مخالف ہیں یا مخالف ٹھہرائی جاتی ہیں، اور ان کی کثرت نے اس درخت کو دبا لیا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تب میری آنکھ کھل گئی، چنانچہ میں آنکھ کھلتے ہی اس وقت جو رات ہے اس مضمون کو لکھ رہا ہوں اور اب ختم کرتا ہوں، اور یہ شنبہ کی رات ہے اور 12 بجے کے بعد 20 منٹ کم 2 بجے کا وقت ہے۔ فالحمدللہ علی ذلک۔ میم غین الف۔ ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن اور سنت نہ ہو تو خواہ کیسے ہی ادنا درجے کی حدیث ہو اس پر وہ عمل کریں، اور انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح دیں، اور اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کریں، کیونکہ اس فرقے کی کثرت خدا کے ارادے پر دلالت کرتی ہے، اور اگر بعض موجودہ تغیرات کی وجہ سے فقہ حنفی کوئی صحیح فتویٰ نہ دے سکے تو اس صورت میں علماء اس سلسلہ کے اپنے خداداد اجتہاد سے کام لیں، لیکن ہوشیار رہیں کہ مولوی عبداللہ چکرالوی کی طرح بے وجہ احادیث سے انکار نہ کریں۔ ہاں، جہاں قرآن اور سنت سے کسی حدیث کو معارض پاویں تو اس حدیث کو چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں کہ ہماری جماعت بنسبت عبداللہ کے اہل حدیث سے اقرب ہے، اور عبداللہ چکرالوی کے بہودہ خیالات سے ہمیں کچھ بھی مناسبت نہیں۔ ہر ایک جو ہماری جماعت میں ہے اسے یہی چاہیے کہ وہ عبداللہ چکرالوی کے عقیدوں سے جو حدیثوں کی نسبت وہ رکھتا ہے بدل متنفر اور بیزار ہو، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے حتی الوسع نفرت رکھیں کہ یہ دوسرے مخالفوں کی نسبت زیادہ برباد شدہ فرقہ ہے۔ نوٹ: اسی رات میں ایک الہام ہوا بوقت 3 بجے 2 منٹ اوپر، اور وہ یہ ہے: من اعرض عن ذکری نبتلیہ بذریت فاسقت ملحدت یمیلون الی الدنیا ولا یعبدوننی شیئا۔ جو شخص قرآن سے کنارہ کرے گا ہم اس کو ایک خبیث اولاد کے ساتھ مبتلا کریں گے جن کی ملحدانہ زندگی ہوگی، وہ دنیا پر گریں گے اور میری پرستش سے ان کو کچھ بھی حصہ نہ ہوگا، یعنی ایسی اولاد کا انجام بد ہوگا اور توبہ اور تقوی نصیب نہیں ہوگا۔ منہو: اور چاہیے کہ نہ وہ مولوی محمد حسین کے گروہ کی طرح حدیث کے بارے میں افراد کی طرف جھکیں، اور نہ عبداللہ کی طرح تفرید کی طرف مائل ہوں، بلکہ اس بارے میں وسط کا طریق اپنا مذہب سمجھ لیں، یعنی نہ تو ایسے طور سے بکلی حدیثوں کو اپنا قبلہ و کعبہ قرار دیں جس سے قرآن متروک اور مہجور کی طرح ہو جائے، اور نہ ایسے طور سے ان حدیثوں کو معطل اور لغو قرار دیں جن سے احادیث نبویہ بکلی ضائع ہو جائیں۔ ایسا ہی چاہیے کہ نہ تو ختم نبوت آ حضرت سلم کا انکار کریں، اور نہ ختم نبوت کے یہ معنی سمجھ لیں جس سے اس امت پر مکالمات اور مخاطبات الہیہ کا دروازہ بند ہو جاوے، اور یاد رہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن ہے، اور بعد اس کے قیامت تک ان معنوں سے کوئی نبی نہیں ہے جو صاحب شریعت ہو یا بلا واسطہ مطابعت آ حضرت سلم وہی پا سکتا ہو، بلکہ قیامت تک یہ دروازہ بند ہے، اور مطابعت نبوی سے نعمت وحی حاصل کرنے کے لیے قیامت تک دروازے کھلے ہیں۔ وہ وحی جو اتباع کا نتیجہ ہے کبھی منقطع نہیں ہوگی، مگر نبوت شریعت والی یا نبوت مستقلہ منقطع ہو چکی ہے۔ وَلَا سَبِيلُ إِلَيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِنْ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْعَى أَنَّهُ نَبِيٌّ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ او من دون الشریعتی ولیس من الامتی فمثلوه کمثل رجل غمره السیل المنہمر فالقاه وراءه وَلَمْ يُغَادَرْ حَتَّى مَاتْ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس جگہ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آن حضرت سلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی جگہ یہ اشارہ بھی فرما دیا ہے کہ آن جناب اپنی روحانیت کی روح سے ان صلحاء کے حق میں باپ کے حکم میں ہیں جن کی بذریعہ مطابعت تکمیل نفوس کی جاتی ہے اور وحی الہی اور شرف مکالمات کا ان کو بخشا جاتا ہے، جیسا کہ وہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لیکن کا لفظ زبان عرب میں استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی تدارک مافات کے لیے۔ سو اس آیت کے پہلے حصے میں جو امر فوت شدہ قرار دیا گیا تھا، یعنی جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفی کی گئی تھی، وہ جسمانی طور سے کسی مرد کا باپ ہونا تھا۔ سو لیکن کے لفظ کے ساتھ ایسے فوت شدہ امر کا اس طرح تدارک کیا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا، جس کے یہ معنی ہے کہ آپ کے بعد براہ راست فیوز نبوت منقطع ہو گئے اور اب کمال نبوت صرف اسی شخص کو ملے گا جو اپنے اعمال پر اتباع نبوی کی مہر رکھتا ہوگا، اور اس طرح پر وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور آپ کا وارث ہوگا۔ غرض اس آیت میں ایک طور سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہونے کی نفی کی گئی اور دوسرے طور سے باپ ہونے کا اثبات بھی کیا گیا، تب وہ اعتراض جس کا ذکر آیت اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ میں ہے دور کیا جائے۔ ما حصل اس آیت کا یہ ہوا کہ نبوت گو بغیر شریعت ہو، اس طرح پر تو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے، لیکن اس طرح پر ممتنع نہیں کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مقتصب اور مستفاض ہو، یعنی ایسا صاحب کمال ایک جہت سے تو امتی ہو اور دوسری جہت سے بوجہ اکتساب انوار محمدیہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو، اور اگر اس طور سے بھی تکمیل نفوس مستعدہ امت کی نفی کی جائے تو اس سے نعوذ باللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طور سے ابتر ٹھہرتے ہیں، نہ جسمانی طور پر کوئی فرزند نہ روحانی طور پر کوئی فرزند، اور معتر سچا ٹھہرتا ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابتر رکھتا ہے۔ اب جبکہ یہ بات طے پا چکی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت مستقلہ جو براہ راست ملتی ہے، نوٹ، بعض نیم ملا میرے پر اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دے رکھی ہے کہ تم میں 30 دجال آئیں گے اور ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اے نادانو، بد نصیبو، کیا تمہاری قسمت میں 30 دجال ہی لکھے ہوئے تھے؟ 14ویں صدی کا خمس بھی گزرنے پر ہے اور خلافت کے چاند نے اپنے کمال کی 14 منزلیں پوری کر لیں، جس کی طرف آیت والقمر قدرناہ منازل بھی اشارہ کرتی ہے، اور دنیا ختم ہونے لگی مگر تم لوگوں کے دجال ابھی ختم ہونے میں نہیں آتے، شاید تمہاری موت تک تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اے نادانو، وہ دجال جو شیطان کہلاتا ہے وہ خود تمہارے اندر ہے، اس لیے تم وقت کو نہیں پہچانتے، آسمانی نشانوں کو نہیں دیکھتے، مگر تم پر کیا افسوس، وہ جو میری طرح موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں ظاہر ہوا تھا اس کا نام بھی خبیث یہودیوں نے دجال ہی رکھا تھا۔ فالقلوب تشابہت اللہم ارحم منہ۔ اب جبکہ یہ بات طے پا چکی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت مستقلہ جو براہ راست ملتی ہے اس کا دروازہ قیامت تک بند ہے، اور جب تک کوئی امتی ہونے کی حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف منسوب نہیں، تب تک وہ کسی طور سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارنا اور پھر ان کی نسبت تجویز کرنا کہ وہ امتی ہیں اور ان کی نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ نبوت محمدیہ سے مقتصب اور مستفاد ہے، کس قدر بناوٹ اور تکلف ہے۔ جو شخص پہلے ہی نبی قرار پا چکا ہے اس کی نسبت یہ کہنا کیوں کر صحیح ٹھہرے گا کہ اس کی نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ نبوت سے مستفاد ہے، اور اگر اس کی نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مستفاد نہیں ہے تو پھر وہ کن معنوں سے امتی کہلائے گا؟
اور ظاہر ہے کہ امت کے معنی کسی پر صادق نہیں آ سکتے جب تک ہر ایک کمال اس کا نبی متبوع کے ذریعے سے اس کو حاصل نہ ہو۔ پھر جو شخص اتنا بڑا کمال نبی کہلانے کا خود بخود رکھتا ہے وہ امتی کیوں کر ہوا، بلکہ وہ تو مستقل طور پر نبی ہوگا، جس کے لیے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ اور اگر کہو کہ پہلی نبوت اس کی جو براہ راست تھی دور کی جائے گی اور اب اثر نو با اتباع نبوی نئی نبوت اس کو ملے گی جیسا کہ منشا آیت کا ہے، تو پھر اس صورت میں یہی امت جو خیر الامم کہلاتی ہے حق رکھتی ہے کہ ان میں سے کوئی فرد بیمن اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ ممکنہ کو پہنچ جائے اور حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اگر امتی کو بذریعہ انوار محمدی کمالات نبوت مل سکتے ہیں تو اس صورت میں کسی کو آسمان سے اتارنا اصل حقدار کا حق ضائع کرنا ہے، اور کون مانے ہے جو کسی امتی کو فیض پہنچایا جائے تا نمونہ فیض محمدی کسی پر مشتبہ نہ رہے، کیونکہ نبی کو نبی بنانا کیا معنی رکھتا ہے؟ مثلا ایک شخص سونا بنانے کا دعویٰ رکھتا ہے اور سونے پر ہی ایک بوٹی ڈال کر کہتا ہے کہ لو سونا ہو گیا، اس سے کیا یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ کیمیا گر ہے؟ سو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز کا کمال تو اس میں تھا کہ امتی کو وہ درجہ ورش اتباع سے پیدا ہو جائے، ورنہ ایک نبی کو جو پہلے ہی نبی قرار پا چکا ہے امتی قرار دینا اور پھر یہ تصور کر لینا کہ جو اس کو مرتبہ نبوت حاصل ہے وہ بوجہ امتی ہونے کے ہے نہ خود بخود، یہ کس قدر دروغ بے فروغ ہے۔ بلکہ یہ دونوں حقیقتیں متناقض ہیں، کیونکہ حضرت مسیح کی حقیقت نبوت یہ ہے کہ وہ براہ راست بغیر اتباع آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو حاصل ہے، اور پھر اگر حضرت عیسیٰ کو امتی بنایا جاوے جیسا کہ حدیث امامکم منکم سے مترشی ہے، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہر ایک کمال ان کا نبوت محمدیہ سے مستفاض ہے۔ اور ابھی ہم فرض کر چکے تھے کہ کمال نبوت ان کا چراغ نبوت محمدیہ سے مستفاض نہیں ہے، اور یہی اجتماع نقیزین ہے جو بالبداہت باطل ہے۔ اور اگر کہو کہ حضرت عیسیٰ امتی تو کہلائیں گے مگر نبوت محمدیہ سے ان کو کچھ فیض نہ ہوگا، تو اس صورت میں امتی ہونے کی حقیقت ان کے نفس میں سے مفقود ہوگی، کیونکہ ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں کہ امتی ہونے کے بجز اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ تمام کمال اپنا اتباع کے ذریعے سے رکھتا ہو، جیسا کہ قرآن شریف میں جا بجا اس کی تصریح موجود ہے۔ اور جبکہ ایک امتی کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے کہ اپنے نبی متبوع سے یہ فیض حاصل کرے، تو پھر ایک بناوٹ کی راہ اختیار کرنا اور اجتماع نقیزین جائز رکھنا کس قدر حمق ہے۔ اور وہ شخص کیوں کر امتی کہلا سکتا ہے جس کو کوئی کمال بذریعہ اتباع حاصل نہیں؟ اس جگہ بعض نادانوں کا یہ اعتراض بھی دفع ہو جاتا ہے کہ وحی الہی کے دعوے کو یہ امر مستلزم ہے کہ وہ وحی اپنی زبان میں ہو نہ عربی میں، کیونکہ اپنی مادری زبان اس شخص کے لیے لازم ہے جو مستقل طور پر بغیر استفادہ مشکات نبوت محمدی کے دعوی نبوت کرتا ہے، لیکن جو شخص بحثیت ایک امتی ہونے کے فیض نبوت محمدیہ سے اکتساب انوار نبوت کرتا ہے وہ مکالمہ الہیہ میں اپنے مطبوع کی زبان میں وحی پاتا ہے، تا تابع اور مطبوع میں ایک علامت ہو جو ان کے باہمی تعلق پر دلالت کرے۔ افسوس، حضرت عیسیٰ پر ہر ایک طور سے یہ لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اول بغیر تصفیہ اعتراض لعنت کے ان کے جسم کو آسمان پر چڑھاتے ہیں، جس سے اصل اعتراض یہودیوں کا ان کے سر پر قائم رہتا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ قرآن میں ان کی موت کا کہیں ذکر نہیں، گویا ان کی خدائی کے لیے ایک وجہ پیدا کرتے ہیں۔ تیسری نامرادی کی حالت میں آسمان کی طرف ان کو کھینچتے ہیں، جس نبی کے ابھی 12 حواری بھی زمین پر موجود نہیں اور کار تبلیغ نہ تمام ہے، اس کو آسمان کی طرف کھینچنا اس کے لیے ایک دوزخ ہے، کیونکہ روح اس کی تکمیل تبلیغ کو چاہتی ہے اور اس کو برخلاف مرضی اس کی آسمان پر بٹھایا جاتا ہے۔ میں اپنے نفس کی نسبت دیکھتا ہوں کہ بغیر تکمیل اپنے کام کے اگر میں زندہ آسمان پر اٹھایا جاؤں اور گو ساتویں آسمان تک پہنچایا جاؤں تو میں اس میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ جب میرا کام ناقص رہا تو مجھے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی ان کو بھی آسمان پر جانے سے کوئی خوشی نہیں۔ مخفی طور پر ایک ہجرت تھی جس کو نادانوں نے آسمان قرار دے دیا۔ خدا ہدایت کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدى المجتہد۔ مرزا غلام احمد قادیانی، 27 نومبر سن 1902۔